کی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت جب ختم ہو جاتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے, جاتی رہتی ہے احساس ہوتا ہے. انگوٹھا ہے, یہ انگوٹھا سے چار انگلیاں ہیں, دیکھنے کے اعتبار سے یوں لگے کہ اگر یہ صرف ایک انگوٹھا نہ رہا تو چار انگلیوں سے کام لیا جا سکتا ہے. لیکن عزیز دوستوں, بزرگ چاروں انگلیوں کا دار و مدار انگوٹھے پر ہے. صرف انگوٹھا نہ ہو تو انسان ان چار انگلیوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتا. دو کان اللہ نے دیے ہیں, ذرا اس میں کمی بیشی ہو جائے تو انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ نے آنکھ دی ہیں, روشنی کم ہو جائے, نگاہیں کمزور ہو جائے تو انسان مصیبت میں چلا جاتا ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے نعمت اللہ کا, اس وقت احساس ہوتا ہے اللہ کے احسان کا اور اللہ کے انعام کا اور اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی محبت کا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جانوروں اور اپنی ہر مخلوق پر عام کر رکھا ہے. رحمتی وسعت کل شیء, ہر چیز کو وسیع ہے, صرف انسانوں تک نہیں, جانوروں تک اور ان چیزوں تک جو ہمیں بے جان نظر آتی ہیں لیکن اپنے اندر اللہ کی تسبیح اور اپنے اندر ایک جان رکھتی ہیں, ہمارے لیے بے جان ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تمہاری طاقت کے باہر ہے ان چیزوں کو سمجھنا. ہر چیز بے جان نظر آتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آج کے ترقیاتی دور میں تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ذرہ بے جان نہیں ہے, کوئی ذرہ بھی بے جان نہیں ہے. لوہا بے جان نہیں ہے, پتھر بے جان نہیں ہے, ریت بے جان نہیں ہے, پانی بے جان نہیں ہے. اس کا آخری قطرہ, وہ قطرہ جو انسان ایک بہت بڑی مشین اور بہت بڑی مشقت کے بعد اس قطرے کو دیکھ سکے, اس کے اندر اتنے چھوٹے ذرات ہیں جو اپنے اندر طواف کرتے ہیں, جسے الیکٹرون پروٹون کے ذریعے کہا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہو, اللہ کی تسبیح کی کیفیت کیا ہو, تحمید کی کیفیت کیا ہو, اللہ کی تکبیر کی کیفیت اس ذرے کے لیے کیا ہو ہم نہیں جانتے, لیکن بس اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں. اس لیے عزیز دوستو بزرگو, اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں میں ہم تمام کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اس ایمان کی نعمت کو ام النعم کہا گیا, تمام نعمتوں کی سردار ہے. کیوں سردار کہا گیا؟ کیونکہ باقی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو زوال ہے, ان نعمتوں کو فنا ہے. وہ نعمتیں وقتی ہیں, انسان اس کو ایک وقت تک استعمال کرے گا, پھر انسان کی زندگی کے ساتھ وہ بھی ڈھل جائے گی. آنکھیں ڈھل جائے گی, بال ڈھل جائیں گے, انسان کی کھال سوکھ جائے گی, انسان کی طاقت ختم ہو جائے گی, انسان فنا کی طرف جائے گا, زوال کی طرف جائے گا, موت کی طرف انسان کا انتقال ہے. اسی طرح یہ ساری نعمتیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی اور موت کے وقت سب فنا ہو جائے گی. معلوم کیا ہوا عزیز دوستو بزرگوں کے نعمتیں وقتی ہیں. ایمان کی نعمت کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان کی نعمت کا معاملہ یہ ہے عزیز دوستو بزرگوں کے, اس کا محل دل ہے. اور جب انسان اپنے دل کو آباد کر لیتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے نام سے اور اللہ کے نور سے اور اللہ کے یقین سے اور اللہ کے تعلق سے منور کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی نہیں مرتا. موت انتقال ہے, ہم جسے موت کہتے ہیں وہ انتقال ہے. ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ رخصت ہو جانا. فنا نہیں ہے کہ انسان مٹی میں مل کر ختم ہو گیا. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار, یہ تو کافروں کا خیال ہے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا یہ تو کافروں کا خیال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے اور یہاں سے آخرت کی طرف انتقال ہے. عالم الارواح میں اللہ رب العالمین نے گواہی لے لی ہے, لہذا اس کے ثبوت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور پھر مرنے کے بعد پھر سے ایک بار اٹھنا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے سے ساری انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے. ہر انسان کو اپنی عقلی تقاضے کے اعتبار سے تین سوال ہونے چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے, میں دنیا میں کس طرح آیا ہوں. یہ عقلی تقاضا ہے. یہ سوال صرف ہوشیاری کا مقتضا نہیں ہے کہ آدمی ہوشیار ہو, عقل مند ہو, ڈگری والا ہو تبھی اس کو یہ سوال پیدا ہو. ہر ایک کو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے, کیونکہ اس کو جتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس کے استعمال کی, وہ دیکھتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اور مقصد کے ساتھ بنا ہوا ہے اور مقصد کے ساتھ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. تو میں اتنی خوبصورت مخلوق, اشرف المخلوقات, ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر فٹ ہے, مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوتی, اور میں اپنی زندگی کو بہت عیش و آرام کے ذریعے سے اور صحیح طرز پر گزار سکتا ہوں, تو مجھے بنانے والا کوئی ہے. اب اس کو لازمی ہے کہ وہ تلاش کرے کون ہے. دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں بنایا ہے. ایسا انسان تو نہیں کہ پانی کے پرپوٹے سے آدمی ایسا ہی بن پڑا. کوئی چیز بغیر مقصد کے اور بغیر خالق کے وجود میں نہیں آئی, تو میں انسان ایسے ہی پیدا ہو گیا بغیر مقصد کے. چلو کوئی بنانے والا بھی ہے, تو اتنے بڑے بنانے والے نے میرے لیے یہ سارا دنیا کا نظام قائم کیا, اور وہ بھی بڑے مقصد, بغیر مقصد کے. اور تیسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ انتقال اور میرا سفر کہاں ختم ہوگا. کیا موت ہوگی اور مٹی میں چلا جاؤں گا؟ میں نے دیکھا بچپنا تھا, میں کمزور تھا, پھر مجھے طاقت ملی, میرا خون گرم ہوا, اللہ نے خوبصورت جسم دیا, اللہ نے طاقت دی, اللہ نے آواز میں زور دیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ میں زوال کی طرف, میری طاقت کم ہونے لگی, میرا جسم سوکھنے لگا. تو آخر یہ کہاں ختم ہوگا؟ اس کے لیے عزیز دوستو اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا, اس وقت فرمایا اہبطوا منہا جمیعا, اب دنیا میں چلے جاؤ, یہاں خطا کی ہے لہذا دنیا میں جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتے وقت عطا فرما ہوا یہ تھا. یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے, وہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کو عطا فرمایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. یہ قانون اللہ نے دیا کہ اب دنیا میں جا رہے ہو, تم انسان ہو, تم میری مخلوق ہو, مملوک ہو, تم میرے بندے ہو, اور تم آزاد نہیں ہو, لہذا تمہاری ہدایت کے لیے اور پاکیزہ زندگی تم گزار سکو, اس کے لیے میں ایک سلسلہ چلاؤں گا, ہدایت کا سلسلہ, ذکر کا سلسلہ, نصیحت کا سلسلہ چلاؤں گا. اور یہ ہدایت میری طرف سے دنیا میں آئی انبیاء کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, رسولوں کی شکل میں, اور میری نشانیوں کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری, اور جو اس یاد دہانی سے, اس ذکر سے, اس نصیحت سے, اس ہدایت سے اعراض کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, کیا ہو گیا اندھا ہو گیا آج, میں تو سب کچھ دیکھتا تھا دنیا میں, میری آنکھیں تھیں, آنکھوں میں روشنی تھی, دنیا کی خوبصورتی دیکھی, سب کچھ دیکھا میں نے, اور بہت عزت والی اور شہرت والی, وجاہت والی زندگی گزاری میں نے. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا, کہ میری نشانیاں اسی طرح تیرے پاس آئی, سورج کے ذریعے سے, چاند و ستاروں کے ذریعے سے, تیرے خود جسم کے ذریعے سے, تیرے اہل عیال کے ذریعے سے, تیری مدد کے ذریعے سے, کبھی تجھے بیمار کر کر, کبھی تجھے شفا دے کر, کبھی تیری بچپنے کو جوانی میں بدل کر, کبھی تیرے جوانی کو بڑھاپے میں بدل کر, کبھی تجھے عزت دے کر, کبھی تجھے ذلیل کر کے, کبھی تجھے بیمار کر کر, تو بالکل نا امید ہو گیا, تو نے ہاتھ اٹھایا میں نے تجھے شفا دے دی, تو نے اولاد کے لیے دعا کی میں نے تجھے اولاد دے دی, تو نے بیوی کے لیے دعا کی میں نے بیوی دے دی, پر نسیتھا, لیکن تیرا معاملہ یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود تو اس سے غافل رہا, تو اس سے غافل رہا, تو مجھے بھول گیا, تیری نظر اس سے ہٹ گئی کہ تو مالک نہیں ہے, تو یہ سوچتا رہا کہ میں کر رہا ہوں, تجھے یہ خیال رہا کہ میری طاقت کے بلبوتے پر ہو رہا ہے, میری قوت کے بلبوتے پر ہو رہا ہے. قارون سے ہی کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے ایک رکوع میں پورا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. قارون کون تھا؟ ہم نے اس کو بڑی بڑی چابیاں, اتنی بڑی چابیاں اس کے خزانے کی تھی کہ پہلوان مل کر اٹھایا کرتے تھے, پہلوان مل کر اٹھایا کرتے تھے اس کے خزانے کی چابیاں, اور بستی میں بہت تفاخر اور تکبر کے ساتھ نکلا. لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کا معاملہ کیا ہے، لہذا تو بھی اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، اس کا شکر ادا کر، اس کی عبادت کر، اور اس کی نعمتوں کی بجا آوری میں شکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اور بندگی کے ساتھ زندگی گزار۔ جوش تھا، طاقت تھی، زہر تھا، بیماری تھی، قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے اپنی طاقت سے اور اپنے علم سے کمایا ہے۔ معاملہ کیا ہوا عزیز دوستو بزرگو؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر نکلا ایک دن، ڈیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، دنیا دار لوگ کر کہنے لگے، او ہو، واہ واہ، کاش ہمیں بھی یہ ملتا، کاش ہمیں بھی ان دنیا داروں کی طرح شہرت ملتی، کاش ہمیں بھی یہ وجاہت ملتی، کاش ہمیں بھی یہ دنیا ملتی، ہم بھی اس کی طرح نکلتے، ہمارے بھی چرچے ہوتے۔ انہ لذو حظ عظیم، کہ یہ تو بڑا نصیب دار ہے، یہاں تک کہنے لگے، دیندار لوگوں نے ان کو سمجھایا۔ ویلکم، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارا ناس ہو، اللہ کی طرف سے ملنے والا وعدہ اور اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ان چیزوں سے بہت بہتر ہے، ان کو سمجھایا۔ وما یلقاها الا الصابرون، اور اللہ کے اس اجر اور اللہ کے اس نتیجے کو صرف صابر لوگ پائیں گے، صبر کرنے والے پائیں گے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اور اس کے گھر کے ساتھ اس کو زمین میں دسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، اور انجام کیا ہوا کہ کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے، اور اس پر رونے والا کوئی ایک فرد نہیں ملا۔ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، اب جو لوگ دنیا دار تھے اس کے نکلنے پر امید کر رہے تھے کہ کاش ہم کو یہ ملتا، وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا دیا۔ رزق کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو عام کر دیتے ہیں۔ لہذا عزیز دوستو بزرگو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتے وقت اللہ رب العالمین نے قانون عطا فرمایا، قاعدہ کلیہ انسانیت کو دیا، اور اس کے بعد یہ قاعدہ کلیہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتا رہا، اور یہ سارے قرآن کریم میں جتنے واقعات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واقعات ہیں، کامیابی کے، ناکامی کے، عذاب کے اور نصرت کے، وہ سارے واقعات اسی قاعدہ کلیہ کے تحت ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کی ہدایت کی، ذکر کی، کتاب کی مات مانی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کو آسان کر دیا، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا، اس سے بغاوت کی، اس سے روگردانی کی، ہر حال میں، ہر سبب اور وسیلہ اور وسائل کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے انہی نقشوں میں ان کو ناکام کیا۔ نقشے نہیں بدلے عزیز دوستو بزرگو، قارون کا وہی نقشہ تھا، اسی نقشے کے ساتھ اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ فرعون کا نقشہ اس کے پاس موجود تھا، چھین کر آزاد نہیں ملا ہے، اسی نقشے کے ساتھ اس کو آزاد دیا گیا، حامان کو اسی طرح کیا گیا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ عزیز دوستو بزرگو ساری انسانیت کے لیے ہے، کہ زندگی ایک مقصد کے ساتھ دی گئی ہے، اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تمہارے طلب ہم نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا ہے جو معصوم نبی ہیں، اور تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے طرز پر گزارو۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کی طرف قرآن کریم کو اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے مذاکرہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ احسن الناس ایمانا، خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ افضل نہیں، افضل کا معاملہ تو صحابہ کا ہے، ایک ادنا صحابہ کا ایمان، اور ہم عزیز دوستو بزرگو ان کے نعلین کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کی صحبت ملی، اللہ نے ان کو پسند کیا، رضی اللہ عنہ و رضوان ان کا پروانہ ملا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی بشارت دنیا میں دی گئی، وہ صحابہ اکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاکرہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ کیوں ایمان نہ لاتے، ان کے سامنے اللہ ہے، ان کے سامنے عرش ہے، اور ان کے پاس نفس بھی نہیں ہے، اور وہ تو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ انبیاء، صحابہ نے کہا کہ انبیاء کا ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی ان پر تو نبوت نازل ہوئی، ان کو کتاب دی گئی، اور وہ تو اللہ کے چنیندہ بندے تھے، تو ان کا صحابہ ہمارا ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون، تم کیوں ایمان نہ لاتے، تمہیں میری صحبت ملی، تمہارے درمیان قرآن اترا اور تمہیں معجزات دکھائے گئے. صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں خوبصورت ایمان کس کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت ایمان میرے ان بھائیوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے اور اپنے درمیان اللہ کا کلام صحیفے کی شکل میں پائیں گے اور اس پر غائبانہ یقین کرتے ہوئے اللہ پر اور مجھ پر اور اس قرآن پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا استعمال فرمائے، اخواننا الذین یأتوا من بعدی، کہ میرے وہ بھائی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، آئیں گے اور ان کے پاس صحیفہ ہوگا، قرآن کریم موجود ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اس قرآن پر اور میری باتوں پر یقین کرتے ہوئے وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے. یہ سب سے خوبصورت ایمان ہے. اس لیے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی صفت سے ہم کو نوازا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں نا اسلام اور ایمان دونوں میں کیا فرق ہے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے. ہم بھی جیسے کہیں ہمیں سمجھانا ہے کسی کو کہ بھائی اسلام کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جوامع الکلم میں ارشاد فرمایا ان تسلم قلبک للہ، کہ تو اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دے، تو اللہ کی تابعداری اختیار کر لے، تیرا دل تیرا نہ رہے، تیرا دل اللہ کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہے. یہ ہے اسلام عزیز دوستو بزرگو، اور ساری زندگی اور جسم کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹے سے دل پر رکھا ہے. ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، صحیح ہو گیا سب کچھ صحیح، وہ بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گئے. الا وہی القلب، ارے وہ تو دل ہے. اس لیے عزیز دوستو بزرگو، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے، اللہ کا نور مومن کے دل کے اندر اترتا ہے، اور جب وہ حقیقی معنی میں اللہ کے نور کو اپنے اندر سما لیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی زندگی روشن ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر اس کے علاوہ دیگر ہزار لوگوں کی لوگوں کے زندگیوں کو منور فرماتے ہیں. بہت خوبصورت مثال، بہت خوبصورت مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه. اللہ فرماتے ہیں کیا مثال کوئی ایک اندھیرے کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا تاچا رکھا ہوا ہو اور اس کے درمیان دیا جلایا جائے، لیکن ابھی تک اس دیے کو جلایا نہیں گیا، صرف رکھا گیا، بالکل اندھیرا ہے، اور اس دیے کو رکھا گیا اور اس کے ارد گرد آسمان سے سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ را کر رکھ دیا گیا، کانہا کوکب دری. پھر اس کے بعد کیا فرمایا، یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ. اللہ فرماتے ہیں پھر زیتون کا تیل اس میں ڈالا گیا جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اور وہ زیتون کے درخت کی صفت بھی بیان کی گئی، عام زیتون کا درخت نہیں، لا شرقیت ولا غربیہ، کہ ایسا زیتون کا درخت جو زمین کے بالکل وسط میں ہے اور صبح سے لے کر شام تک سورج کی تپش ہر وقت اس پر پڑتی ہے، جس سے اس کی کوالٹی اور زیادہ نکھر کے آتی ہے. سب سے زیادہ زیتون وہ شمار کیا جاتا ہے جس پر صبح سے لے کر شام تک سورج کی روشنی پڑے، تپش پڑے. شرقیتی ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ تیار کیا گیا ہے، اس کو جلایا نہیں گیا ہے، تو جلانے سے پہلے اس کی اتنی روشنی ہے کہ وہ دنیا کے ہر گوشے کو روشن کر دے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، کہ ابھی اس کو جلایا نہیں گیا، اب اگر جل جائے، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تو نور کے اوپر نور, نور ہی نور. یہ چنگاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے دلوں میں ماں کے پیٹ سے عطا فرمائی. دنیا میں آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تحفہ دیا. پہلے اور دوسرے کان میں اذان دی گئی, اور یہ نعمت دنیا سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید کی شکل میں ہم تمام کے لیے لکھ دی. بندے کے لیے لازمی کیا ہے عزیز دوستو اور بزرگو؟ نعمت تو ملی, نور تو ملا, اس کے لازمی یہ ہے کہ اس کو نور علی نور کرے, اس کو جلائے, اس کے پیچھے محنت کرے, اس کے پیچھے قربانی دے. اللہ کی قدرتوں کا مذاکرہ, اللہ کی تکبیر, اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرے, اور ہو سکے اتنا اپنا تعلق اللہ سے بنانے کی کوشش کرے تاکہ اس کے اندر جو دل میں جلنے والی چنگاری ہے وہ نور علی نور ہو جائے, اور پھر اس کے ذریعے سے اس کی زندگی روشن ہو جائے. ساتھ میں اللہ نے ان لوگوں کی بھی مثال بیان فرمائی ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. بہت سخت مثال ہے, بہت سخت مثال ہے. احمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کرتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, بھلائی کا کام کرتے ہیں, سیوا کرتے ہیں اور بڑی قربانی دیتے ہیں, لیکن مقصد اللہ نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی حالت کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بڑا پاتے ہیں کہ میں تو یہ کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں دنیا اور آخرت میں یہ کامیابی حاصل کروں گا, میری شہرت ہو رہی ہے, میرے چرچے ہو رہے ہیں. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اللہ فرماتے ہیں ریگستان میں چلنے والا دور سے جس کو جو پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ مرجڑ ہوتا ہے, پانی نہیں ہوتا, کسراب, اور یہ سوچتا ہے چلو وہاں پہنچ کے لے لوں گا, بہت پیاس لگی ہے, پہنچ کے پی لوں گا. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده. اللہ فرماتے ہیں لیکن پہنچنے کے بعد اس نے اللہ کو وہاں پا لیا. فوفاہ حساب, اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا. لے یہ تو نے میری ہدایت اور میرے بانے بغیر زندگی گزاری, چاہے دنیا میں جتنے اعمال کیے تو اس کا بدلہ تجھے دنیا میں ہی دے دیا گیا, آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. اللہ فرماتے ہیں کہ جو نقد چاہتا ہے, ادھار کا طالب نہیں ہے, عاجل ابھی دے دو, ابھی ملنا چاہیے. عجلنا له فیہا ما نشاء, اللہ فرماتے ہیں دے دیتے ہیں ان کو جتنا چاہے دے دیتے ہیں, لمن نرید جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں, پھر آخرت میں کچھ نہیں. یصلاها مذموما مدحورا, اللہ فرماتے ہیں آخرت میں تو جہنم ٹھکانہ ہے, نتیجہ ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما دے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ شخص آخرت کا طالب ہے, وسعى لها سعيها, اس کے لیے کوشش کرتا ہے, وهو مؤمن, شرط لگا دی, ایمان والا ہے, فأولئك كان سعيهم مشكورا, تو اس کی سعی مشکور ہے, اس کی قربانی قبول ہے, آ جا اس کے لیے ویلکم ہے, اس کے لیے استقبال ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کو جنت کا داخلہ ملے گا. اس لیے عزیز دوستو بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت ہی مختصر زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم تمام کی رہبری کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت اصول بیان فرمایا اور عقل مند کو راستہ بھی بتا دیا. یہ احادیث ہے نا, جو احادیث اور قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے عزیز دوستو بزرگوں, کہ یہ انسانیت کی مانسکتا کے ساتھ اس کا بہت بڑا جوڑ ہے, انسان کی نفسیات اور سائیکولوجی کے ساتھ اس کا بہت بڑا جوڑ ہے. پیدا کرنے والا انسان کو اللہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے, لہذا جو کلام انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرے اور اس کے ساتھ جوڑ بیٹھ جائے, مطابقت بیٹھ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وہی کلام اتارا ہے تاکہ انسان اس کو سن کر فوراً حلاوت محسوس کرے اور ہدایت کا راستہ اختیار کر جائے. یہی بات حدیث میں ہے, جوامع الکلم کہا گیا کہ حدیث میں کیا ہے. حدیث دیکھیں گے اتنی چھوٹی ہے, مختصر کہیں گے, ہم اس کو مختصر کہتے ہیں, چھوٹی نہیں کہتے, کیونکہ جوامع الکلم ہے, وہ اپنے اندر اتنے سارے معانی رکھتی ہے کہ انسان سوچتا جائے, بیان کرتا جائے تو انسان اس کے ذریعے سے حکمتیں اور مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کھولتے رہتے ہیں. حدیث ایک ہے, من احب دنیا ہو ازر رب آخرتی ہیں. اس سے پہلے ایک اور حدیث سن لیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, ہم نے بارہا سنی ہوگی لیکن اس کا استظہار پیدا کرے کہ دنیا سجن المؤمن, مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے. قید خانے کی صفت کیا ہوتی ہے, ہر وقت ہر چیز پابندی کے ساتھ. اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے کھانا ہے, اتنا کھانا ہے, اتنا کام کرنا ہے, یہ کپڑے پہننے ہیں, اس طرح رہنا ہے اور اتنی حد میں رہنا ہے. لمیٹیشن ہے, بارڈر ہے, حدود ہیں, اس سے باہر نکلے تو مجرم. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, کافر کے لیے جنت, جو چاہے کرو. لیکن جو بندہ پابندی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی گزارے گا اس کی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت بنا دیں گے. یہاں بارڈر میں رہا, اللہ تبارک و تعالی آخرت میں نعمت کھول دیں گے. یہاں رب چاہی رہی, آخرت میں کما تشاہون من چاہی, یہاں من چاہی رہی, اللہ بچاوے, آخرت میں رب چاہی اور اللہ کی طرف سے عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان فرمایا, من احب دنیا ہو اگر ربی آخرت ہی, کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. یہ ایک, من احب دنیا اگر ربی آخرت ہی وہ من احب آخرت ہو اگر ربی دنیا ہو, اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا. یہ لازمی ہے, دنیا سے محبت کی آخرت کو نقصان ہوگا. ایک دل میں دو چیز جمع نہیں ہوتی, نور اور ظلمات جمع نہیں ہوتے, ضلالت اور ہدایت کبھی جمع نہیں ہوتی. اور یہ تو اللہ کا نور ہے, اللہ نور السماوات ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی محبت کیسے جمع ہو؟ اللہ فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو چیزیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے حوالے کر دیتے ہیں. انسان ہوشیار ہے, عقل مند ہے, اپنے نفع کو زیادہ جاننے والا ہے. فآثروا ما يبقى على ما يفنى, اللہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لہذا تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو فانا ہونے والی چیز پر ترجیح دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کے لیے بتایا, باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت ہے. لہذا دنیا کے نقصان کو برداشت کر لو, کیونکہ دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا نقصان بھی ختم ہو جائے گا. آخرت کے نقصان کو برداشت مت کرو, کیونکہ ہمیشہ تمہیں آخرت میں رہنا ہے, اور اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو ہمیشہ تم خسارے میں اور نقصان میں رہو گے. دنیا کا نقصان دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہوگا, اور آخرت کے نقصان کی کوئی قضا نہیں. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ لو ان لی کرۃ لاکون من المتقین, ایک موقع مل جائے متقی بن کیا ہوگا. لو ان اللہ ہدانی لکنت من المحسنین, اگر اللہ ہدایت دے دیتے محسن بن جاتا. اللہ سے کہے گا اللہ لوٹا دے, واپس ایک بار لوٹا دے. نہیں عزیز دوستو, بزرگو, معاملہ ختم ہو گیا, امتحان تھا, وقت ختم ہو گیا. اس لیے عزیز دوستو بزرگو, اس مختصر زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے ایک پاکیزہ نمونہ بھیجے ہیں. ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے, لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ جو اللہ کا اور آخرت کا طالب ہو. یہ ہر جگہ ہے, اللہ آخرت, اللہ رسول اور آخرت, جنت ہدایت نور, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں. آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا, جانور کو اختیار نہیں ہے. جانور تو پکڑ گیا ہے کہ بس یہ کر کے زندگی گزار کے آ جانا ہے, انسان کو اختیار ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کیونکہ اگر اختیار نہ ہو تو بھائی امتحان کیسے ہوتا ہے؟ اختیار دیا اسی لیے تو امتحان بن گیا. اس لیے عزیز دوستو بزرگو, مختصر موقع ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے, ساتھ میں دعوت والی محنت عطا فرمائی ہے. یہ اس دین کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر صدی میں اس امت کے دین کی حفاظت فرمائی, ہر صدی میں ایسی ہستیوں کے ذریعے سے, ایسی تحریکوں کے ذریعے سے, ایسی کتابوں کے ذریعے سے, ایسے جوانوں کے ذریعے سے, ایسے بڑوں کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. پہلی صدی سے دیکھ لے, 1500 سال, 15ویں صدی ہے. معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک اس صدی کی محنت اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا. ہم اکثر سنتے ہیں قرن اول کا ہیرا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی پہلی صدی کا ہیرا اللہ نے ہم کو دے دیا. ذرا سوچے عزیز دوستو بزرگو, اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ قرن اول میں اللہ تبارک و تعالی نے 650 سال کی ظلمات کو جس محنت کے ذریعے سے, ایمان اور اعمال کی محنت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے دور کیا, وہی ہیرا اور وہی محنت اللہ تبارک و تعالی نے اس صدی میں بسنے والوں انسانوں کو عطا فرمائی, تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون سے دور ہے اس میں یہ انسانیت اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رہبری حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کرے, پھر چمکائے. اور دیکھو 100 سال میں دیکھو عزیز دوستو، گزشتہ 100 سال میں زندگیاں بدلی، مدارس قائم ہوئے، حاجی ملے، جوانوں کے چہروں پر داڑھی آئی، اور پوری دنیا کی امت ایک ہوئی، پوری دنیا کی ایک امت. ورنہ یہاں بستی میں بسنے والا دوسری بستی کو گجرات میں رہنے والے کو نہ جانتا. ملک تو دور کی بات رہی، آپس میں بٹے ہوئے ہوتے دیگر مذاہب والے جو ہیں، لیکن اللہ کا احسان یہ ہوا کہ ساری قوم، رنگ، عادات، اتوار، ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. لاکھوں لوگ ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک صف میں رنگ کے بدلنے کے باوجود ایک جگہ پر ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں. انسانیت محنت کر کے تھک گئی کہ کالوں اور گوروں کو ملایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کا کمال یہ ہے کہ جس شعبے میں اور جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی جاتی ہے. اس لیے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم تمام سب سے پہلے اپنے ذمہ دار ہیں. ابھی جو مذاکرہ ہے نا بزرگان دین، ماشاءاللہ جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، اب ہم تمام حضرات یہاں 2 دن رہیں گے، ساری ہر لفظ ہر جملہ قیمتی ہوتا ہے، ہر جملہ قیمتی ہے. کچھ حضرات محنت کر رہے تھے، ان ساتھیوں کے سامنے بزرگان دین نے یہ بات کی کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم یہ محنت کیوں کر رہے ہو. ماشاءاللہ ہر کوئی اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے، آخرت کے ساتھ محنت کرتا ہے، امتی ہونے کے ناطے محنت کرتا ہے، محمدی ہونے کے ناطے محنت کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اپنے مقصد کو سامنے رکھو کہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کا محتاج ہوں. ہم اپنی برائیوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی گندگیوں کو جانتے ہیں، اور جب تک ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، باقی کوئی ہماری اصلاح نہیں کر سکتا ہے. لا تکلف الا نفسک، تم اپنے مکلف ہو. وحرز المؤمنین، مومنین کو ترغیب دو، ان کو ابھارو، مذاکرے کے ذریعے سے ان کو آگے کرو، لیکن تمہارے سامنے تمہارا نفس ہو. لا تکلف الا نفسک. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ سب سے پہلی ذمہ داری. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے پہلا کام جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا بہت فتن و فساد کے ساتھ گزرا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنتے ہی رواج یہ تھا کہ پہلے کے خلیفہ کی ساری چیزیں ان کو پیش کی جاتی، باندیا، گھوڑے، کپڑے، مکانات. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سواریاں لائی گئی، انہوں نے کہا بیت المال میں جمع کرا دو. باندیا لائی گئی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے مالک سے چھین کر تمہیں یہاں لایا گیا ہے، تمہارے مالک کا پتہ بتاؤ. ان تک پہنچا دیا گیا. گھر پہنچے، اپنی اہلیہ فاطمہ سے کہا، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، دنیا کے نایاب 2 ہیرے جو سلیمان نے ایک اپنے داماد عمر بن عبدالعزیز کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اختیار کر یا مجھے اختیار کر. دونوں بیت المال میں جمع کرا دیے. باندی سے کہا کہ اب میں تیرے لیے اپنا وقت فارغ نہیں کر سکوں گا، لہٰذا تم آزاد ہو. باندیا رونے لگی. 2.5 سال کی مدت ملی، لیکن عزیز دوستوں، جو کو معاملہ کیا ہوا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مختصر تجزیہ یہ ہے کہ لوگوں کے مذاکرات بدل گئے. اس سے پہلے کا عالم یہ تھا کہ ملوکیت کا ذکر تھا، بادشاہوں کا ذکر تھا، چیزوں کا، اسبابوں کا، وسائل، اسباب کا ذکر تھا، وسائل کا ذکر تھا. یہاں معاملہ بدلا. اچھا بھائی، تمہاری تلاوت کتنی ہوئی؟ اچھا تم نے صبح شام کی تسبیحات پڑھی؟ اچھا آیت الکرسی یاد ہے؟ یہ مذاکرات بدلے باتیں نہیں ہیں، کتابوں میں محفوظ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مشغولی 3 جگہ، دفتر، مکان اور مسجد. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ان کی اخلاص اور پاک دامنی اور ایمانداری اور امانت داری کا یہ عالم ہوا کہ صرف خطوط کے ذریعے سے راجاؤں نے اسلام قبول کیا. محمد بن قاسم کے رخ پر انہوں نے خطوط بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. شروع اپنے سے ہو، اپنے گھر والے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے. اس لیے عزیز دوستوں، بزرگوں، دعوت کی محنت میں سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو سامنے رکھیں، اور جو اعمال دعوت ہیں، اعمال ہدایت ہیں.